بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے تراوی نفل یا واجب. ناظرین ہمارے ہاں رمضان کے مہینے میں نماز تراوی کا بہت اہتمام ہوتا ہے اور عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ تراوی کو ادا کیے بغیر روزہ قبول ہی نہیں ہوتا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نماز عشاء کے بعد رمضان میں نماز تراوی کا اہتمام نہیں کیا. آج ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تراوی کی تاریخ اور شریعت پر گفتگو کریں گے. ہمیشہ کی طرح جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہیں, کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے آڈینس موجود ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, تراوی کی تاریخ کیا ہے؟
اسلام میں جو عبادات فرض کیے گئے ہیں ان میں یہ معلوم ہے کہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع و سجود کرنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرنا, دعا و مناجات کرنا, یہ نماز کے اجزاء ہیں اور یہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے. یعنی ہم جب اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کی عظمت اور اس کی جلالت کے اعتراف میں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہم کس طرح جھکیں اس کا طریقہ نماز کی صورت میں ہم کو بتا دیا گیا ہے. اس نماز کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ نماز ہے جس کو آپ فرض نماز کہتے ہیں.
جی,
فرض نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داری آپ پر عائد کر دی ہے, آپ کو پابند کر دیا ہے, چنانچہ وہ نماز پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو پوچھیں گے.
صحیح.
فرض نماز کیا ہے؟ ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ فجر کی دو رکعتیں فرض ہیں, ظہر کی چار رکعتیں فرض ہیں, عصر کی چار رکعتیں فرض ہیں, مغرب میں تین رکعتیں فرض کی گئی ہیں اور عشاء میں چار رکعتیں. یہ فرض نماز ہے.
ٹھیک.
یہ ہر مسلمان کو لازمن پڑھنی ہوتی ہے. مسلمان مسلمان نہیں سمجھا جاتا اگر وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا. تو فرض نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکیوں کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ من تبا خیرن فإن اللہ شاکر علیم. اگر آپ اپنی طرف سے نیکی کا کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا اور قبول فرمائے گا. اس کو نفل بھی کہتے ہیں, اس کو تتوع بھی کہتے ہیں. تو گویا نماز کی ایک قسم وہ ہے جو فرض ہے, ایک وہ ہے جو تتوع ہے. تتوع میں یا نفل میں بہت سی نمازیں رسول اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یعنی یہ معلوم ہے آپ کو کہ ان فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے کچھ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جن کو سنت کہا جاتا ہے. یہ بھی اصل میں نفل نماز ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے ہیں.
چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل پڑھے تو ان کو سنت کہہ لیا جاتا ہے. وہ بھی نفل نماز ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے. یعنی پڑھی جائے گی تو اللہ بہت اجر عطا فرمائیں گے اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نفل ضرور پڑھے. لیکن اگر نہیں پڑھی جائے گی تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا, پوچھا نہیں جائے گا, انسان وہاں پہ گناہگار نہیں قرار پائے گا.
جی.
اب ان نمازوں میں, یعنی جو نفل نمازیں ہیں, ایک تہجد کی نماز بھی ہے. تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی. یعنی ہم مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں فرض کی گئیں. قرآن مجید نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ رات کے وقت تہجد کا اہتمام بھی کریں. اور یہ فرمایا نافلۃ لک, یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے. تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی نہایت اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے اور یہ اٹھ کر پڑھی جاتی ہے. یعنی سوتے ہیں, سونے کے بعد پھر آپ اٹھتے ہیں, کبھی آدھی رات کو, کبھی دو تہائی رات, کبھی ایک تہائی رات.
سونا ضروری ہے, آپ سو کر اٹھیں گے پھر پڑھیں.
یعنی اس نماز کا وقت ظاہر ہے کہ آپ سوئیں گے.
ٹھیک.
اگر جاگتے رہے ہیں کسی وجہ سے تو ایک الگ بات ہے. عام
حالات میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا سونا اور پھر اٹھنا ضروری.
نہیں نہیں, اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل میں اس کا وقت جو ہے وہ آدھی رات کے بعد یا دو تہائی رات کے بعد یا ایک تہائی رات کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں. یہ اس کا وقت ہے, تہجد کا وقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح کے میں نے عرض کیا یہ نماز فرض کی گئی تھی. آپ کی پیروی میں بہت سے مسلمان صحابہ بھی یہ نماز پڑھنے لگ گئے. یہ بڑی فطری بات ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کر رہے ہیں تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں بھی یہ عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ صحابہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر جلیل القدر صحابہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں, وہ بہت اہتمام سے یہ نماز پڑھتے تھے. مسلمانوں میں بھی یہ عام طور پر رائج ہو گئی. رمضان کے کسی مہینے میں رسول اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. تو رات کے وقت آپ اعتکاف میں جس جگہ بیٹھے تھے, یہ خیمہ سا بنا دیا جاتا تھا, اس سے باہر نکلے اور آپ نے اپنی تہجد کی نماز باہر نکل کے پڑھنا شروع کر دی. گرمی ہوگی یا کوئی اس طرح کی صورت ہوگی کہ آپ باہر نکل آئے, تو مسجد میں جب لوگوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے.
ٹھیک.
اور انہوں نے آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھی. اگلے دن لوگوں نے کہا کہ اس طرح ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے وقت باہر تشریف لے آئے, آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. کیونکہ اس نماز میں قرات ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے, اس کا حکم یہی ہے, تو اس وجہ سے لوگوں نے وہ نماز آپ کے پیچھے پڑھ لی. تو دوسرے دن لوگ بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے, تیسرے دن اس سے بھی زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے, تب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. اور پھر آپ نے فجر کی نماز کے موقع کے اوپر لوگوں کو توجہ دلائی کہ میں نے یہ نماز بڑی پاکیزہ نماز ہے اور اس کا اہتمام اگر لوگ کریں گے تو ان کے لیے باعث اجر ہوگا, میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ تم پر فرضی نہ کر دی جائے لوگوں کے اس پہلو کو دیکھ کے. تو یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے بھی پڑھی گئی. پھر بعض لوگوں نے یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سے یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں, انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ صبح کے وقت اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے, تو آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی, چنانچہ بہت سے لوگ جو اس وقت میں نہیں اٹھ سکتے تھے وہ عشاء کے بعد اس کو پڑھنے لگ گئے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا, یعنی تہجد کی نماز تہجد کے وقت میں ہی پڑھی جاتی تھی اور یہ عشاء کے بعد بھی پڑھ لی جاتی تھی, اور رمضان میں خاص طور پر لوگ مسجد میں بھی آ کے اس کو پڑھتے تھے. یہی طریقہ حضور کے زمانے میں جاری رہا, یہی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں جاری رہا. سیدنا عمر کے زمانے میں البتہ ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ وہ ایک دن مسجد کے پاس سے گزرے اور ان کی طبیعت میں چونکہ نظم و نسق بہت تھا, تو انہوں نے مسجد میں دیکھا کہ لوگوں نے کچھ ایسی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے کہ کوئی ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, دو آدمیوں نے کسی کو امام کھڑا کیا ہوا ہے, اور چار آدمی جو ہے وہ کسی اور طریقے سے تلاوت کیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے تو مسجد میں ایک عجیب مچھلی بازار کی سی کیفیت ہے, یہ آداب کے خلاف ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ تم کسی ایک آدمی کو امام مقرر کر کے پڑھ لیا کرو. تو اس موقع کے اوپر پھر امام مقرر کر کے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. وہ دوسرے دن تشریف لائے, خود شریک نہیں ہوئے, انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھائی, یہ باہر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ اچھا ہے, نعمت البدا, یعنی ہے تو نئی بات لیکن اچھی لوگوں نے اختیار کر لیا کہ ایک ڈسپلن میں آ گئے ہیں, نظم میں آ گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور تبصرہ بھی کیا, وہ یہ تھا کہ جو اس کا اصل وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے, اس کو چھوڑ کر اسے پڑھ رہے ہو وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے.
صحیح. تو یہ کب ہوا کہ لوگوں نے اس کو رمضان سے ایسوسیٹ کر لیا؟
رمضان میں تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رمضان میں اعتکاف کے دوران آپ باہر نکلے اور آپ نے باہر نکل کر تہجد کی نماز پڑھی.
ٹھیک ہے. آدھی رات رمضان میں ہوا,
حدیث کے الفاظ ہیں. پھر
جو پھر روایت چلی آ رہی ہے کہ لوگ اسے رمضان میں ہی پڑھتے ہیں,
اس کے بعد لوگوں نے مسجد میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا اپنے طریقے.
تو یہ ضروری تو نہیں ہوئی پھر,
یہ نفل نماز ہے. میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا کہ نماز کی دو قسمیں ہیں, ایک نماز وہ ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے, وہ پانچ نمازیں ہیں اور پانچ نمازوں کی رکعتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں.
تو پھر کیوں, پھر گاندھی صاحب کیوں ایسا ہے؟ ہمیں تو یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں پتا چلا ہے کہ یہ نفل نماز ہے. رمضان میں تو جس طریقے سے تراویح کو لوگ ٹریٹ کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کا روزہ ہی نہیں ہوتا.
دیکھیے یہ تو حدود سے تجاوز ہوتا ہے. دین میں ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم کوئی مبالغہ پیدا کریں. دین میں ہر عالم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جتنا دین ہے اس کو بے کم و کاسٹ بیان کیا جائے, اتنی بات کہی جائے جتنی بات اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے یا اللہ کے پیغمبر نے کی ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. آپ اگر بعض تفسیر کی کتابیں اٹھائیں, مثال کے طور پر زمخشری کی کتاب اٹھا لیں تفسیر کی, تو اس میں ہر سورت کے بعد آپ کو ایک حدیث ملے گی. اس میں یہ بیان کیا ہوگا اگر آپ نے سورہ کہف پڑھ لی تو یہ اجر ملے گا, آپ نے فلاں سورہ پڑھ لی تو یہ اجر ملے گا,
یا اتنی دفعہ پڑھ لی تو یہ ہو جائے گا. یہ بھی
یہ ہر سورہ کے آخر میں یہ تمام روایات گھڑی ہوئی ہیں. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی.
تو پھر ان کا وجود کہاں سے؟
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ محدثین نے ان کی تحقیق کی اور انہوں نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا جو یہ روایتیں گھڑ گھڑ کے پھیلا رہے تھے.
ٹھیک.
تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن پڑھنے کا کچھ شوق کم ہو رہا ہے, تو ہم نے ان کو ترغیب دینے کے لیے یہ روایات پیدا کر لی. اسی طرح سے تراویح کی ترغیب دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مائیں عام طور پر بچپن میں بچوں کو جھوٹ سے روکنا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو اگر جھوٹ بولو زبان کالی ہو جائے گی.
بالکل. اچھا, یہ ویسے ہی
یا یہ فلاں کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں 40 دنوں تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی, یا فلاں کام اگر تم نے کر دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے. ایسی بہت سی باتیں تعلیم تربیت کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں, لیکن دین کی کوئی بات اگر آپ کو کہنی ہے تو وہ مستند ترین ذریعے سے آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے یہ بتا دیا ہے, قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا ہے, نماز فرض نماز وہی ہے جس کو آپ فرض نماز جانتے ہیں، یعنی وہی فجر کی دو رکعتیں ہیں، ظہر کی چار، عصر کی چار،
باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی عبادت کرنا چاہیں،
باقی تتبع ہے، باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھیں گے تو بڑا اجر ملے گا، اس لیے کہ آپ نے آپ پر ایک عبادت فرض کی گئی، آپ نے اسے زیادہ کر دی، اپنی طرف سے پیش کی، اس کو تتبع کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، من تتبع خیرن فإن اللہ شاکر علیم، اس کا مطلب ہے اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا، اپنی طرف سے کوئی کام کرنا، اگر آپ اس کو لازم کر دیں گے تو اس کی روح نکل جائے گی، کیونکہ اس کے نتیجے میں تو آدمی ذمہ داری سمجھ کے کرے گا،
بالکل
اس کو پتا ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو آپ دیکھیے اجر تو حقیقت میں اس چیز کا ملے گا،
بالکل بالکل. اگر تراوی جو ہے وہ تہجد کی نماز ہی ہے تو پھر ان دونوں کے ناموں میں یہ فرق کیوں ہے؟
ان ناموں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ تراوی کا لفظ ابتدا میں استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا تھا، تہجد کی نماز ہی کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، بعد میں یہ ہوا کہ لوگ چار چار رکعتیں پڑھ کے درمیان میں وقفہ کرتے تھے، یعنی جب لوگوں نے 20 رکعت پڑھنی شروع کی تو ذرا لمبی ہو گئی نا نماز، تو وہ چار رکعتوں کے بعد وقفہ کرتے تھے، اس وقفے کو عربی میں ترویہ کہتا ہے، اور ترویہ کی جمع تراویح ہے، تو اس کا نام تراویح پڑ گیا، یہ بہت بعد میں یہ نام اس کا پڑا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس لفظ سے واقف بھی نہیں تھا، اور میں آپ سے عرض کروں کہ بعض لوگ مدینے میں 46-49 تک رکعتیں اس کی پڑھتے رہے ہیں، انہوں نے رکعتوں کے بارے میں بھی پوچھا ہے،
جی بالکل،
تو اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں، آپ 3 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 5 پڑھ سکتے ہیں، 7 پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
صحیح،
چنانچہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اس کی 23 رکعتیں بھی پڑھی گئیں، اور اس سے زیادہ بھی پڑھتے رہے لوگ، تو اس وجہ سے یہ نفل نماز ہے، نفل نمازوں کو متعین نہیں کیا جاتا، صرف یہ بتا دیا گیا ہے تاک پڑھی جائے گی، یعنی آپ 3 پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے، 7 پڑھیں گے، 9 پڑھیں گے، 11 پڑھیں گے، 23 پڑھیں گے، یہ تاک پڑھی جائے گی، اس میں قرات تھوڑی سی بلند آواز سے کی جائے گی، اس کا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، یہ نماز یعنی تہجد کی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، نہ خاموشی سے پڑھنی چاہیے، یہ اس کے آداب ہیں، ان کا لحاظ کر کے عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں.
ہیلو، السلام علیکم. جی میں شجاع بات کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ آف ACCA. کافی لوگوں کا انسپشن یہ ہے کہ قرآن تراوی میں وہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہی ہیں، تو کیوں نہ وہ قرآن شریف ہی اس نیت سے پڑھ لیں، تراوی نہ پڑھیں تو ایکولی ثواب ان لوگوں کو مل جاتا ہے. کافی لوگوں کا یہ انسپشن ہے، اور کافی لوگ یہ کرتے بھی ہیں، تو ہاؤ فار از اٹ ٹرو؟ صحیح کرتے ہیں، صحیح ہیں لوگ.
جی بہت شکریہ غامدی صاحب. اصل میں لوگ ہر چیز میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہ عام چیز کو پڑھتے ہوئے بھی 10 دفعہ ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تراوی میں تو ہم قرآن پاک ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم وہ نماز کی شکل میں نہ پڑھیں، ویسے پڑھ لیں بیٹھ کے، تو وہ بھی ٹھیک ہے؟
وہاں آپ دو کام کر رہے ہیں نا، ایک قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، یعنی آپ رکوع کر رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ ایک زائد چیز ہے. ایک آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں یہ ہمت نہیں ہے، اور وہ فرض نماز پڑھ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفل عبادات اسی لیے رکھی ہیں کہ وہ آپ اپنی مرضی سے کریں، اپنی خواہش سے کریں، اس کے اندر آپ کے دل کی آبادگی شامل ہو، آپ کے اندر سے ان کی خواہش اٹھے، تبھی وہ باعث اجر ہوتی. رمضان میں آپ نیکی کے بہت سے کام کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفاق کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ طے کرے کہ میں خدمت خلق کا کوئی کام کر لوں گا. یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ نوافل پڑھے، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی قرآن مجید پر تدبر کرنا شروع کر دے، اس کا مطالعہ کر لے، یہ خیال کرے کہ چلیے یہ ایک 720 گھنٹے کی تربیت کا منعقد ہو گئی ہے، تو میں اس میں اپنے قرآن مجید کے مطالعے کو تازہ کر لوں، اس سے پہلے اگر میں نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو اس کو پڑھ لوں. یہ سارے آپشن موجود ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تراوی پڑھتے ہیں، یا جس کو میں تہجد کی نماز عرض کر رہا ہوں وہ پڑھتے ہیں، تو یہ یقیناً ایک باعث اجر چیز ہے، اور اس میں آپ کو دو چیزوں کا اجر مل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا، اس کو سننے کا، اور دوسرے اللہ کے سامنے رکوع سجود کرنے کا. تاہم جو چیز لازم کی گئی ہے اس کو الگ سمجھ لینا چاہیے، اور جو چیزیں آپ پر چھوڑی گئی ہیں ان کو بہرحال آپ نے انتخاب کرنا ہے. اور انتخاب کے معاملے میں مثلا میں بہت سے ایسے لوگوں سے واقف ہوں جو بڑے صالحین ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ صرف سجدے میں پڑے رہے، وہ اسی میں اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ذوق جو ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے رہے بیٹھ کے، مناجات کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار سکھائے ہیں یا کیے ہیں ان کے بہت سے مجموعے موجود ہیں, وہ اذکار کرتے رہے. تو اس وجہ سے انسانی طبیعتوں میں جو اختلاف ہے دین میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے, اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ان میں سے کوئی بھی چیز آپ اختیار کر سکتے.
جس طرح آپ نے انفاق کی بات کی ہے, چیریٹی کی, اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھیں نماز کا تو ایک بہت زیادہ درجہ ہے, سب سے زیادہ درجہ ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص صرف فرض نماز ادا کرتا ہے اور باقی ٹائم میں کوئی سوشل ورک ایسا کرتا ہے, کوئی انفاق اس طرح کا کر رہا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کا چولہا جل رہا ہے, تو کیا اس کو بھی عبادت کے برابر کا ثواب ملے گا؟
یقیناً دونوں چیزیں برابر رکھ دی ہیں قرآن مجید نے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین اظہار نماز میں ہوتا ہے, بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کا بہترین اظہار انفاق میں ہوتا ہے. یعنی آپ کو خدا نے دیا ہے, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت موجود ہے, آپ اسے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں. میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم لوگوں کا حق سمجھیں. اگر کوئی یہ حق رمضان میں زیادہ ادا کرتا ہے یا ان کی خدمت کا کام کرتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور انسانوں کے ازواق میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, طبائع میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ کیوں کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض چیزوں کو نفل کر دیا گیا اور بعض چیزیں لازم کر دی گئیں؟ یعنی لازم چیزیں تو ہر ایک کے لیے یکساں ہیں, مجھے بھی وہ نماز پڑھنی ہے, آپ کو بھی پڑھنی ہے, ہر شخص کو پڑھنی ہے. لیکن وہ چیزیں کہ جن کو نفل رکھا گیا ہے وہ اسی لیے ہیں کہ آپ کے پاس انتخاب کا موقع رہے. آپ اذکار کا انتخاب کر لیں, آپ نے وہ کر لیے, آپ نے کوئی دعا و مناجات میں زیادہ وقت بسر کر لیا, تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے, اس پر تدبر کرتے رہے, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ ساتھ نماز بھی پڑھیں, آپ قرآن بھی سنیں, بہت اچھی بات ہے. تو ان میں سے ہر چیز کے اپنے اپنے فائدے ہیں, اپنا اپنا اس کا ایک خاص شوق ہے, اس کا لحاظ کر کے ان میں سے جو چیز چاہیں آپ انتخاب کر سکتے
ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں گاندھی صاحب لائن پہ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. امین
جی اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
امین بات کر رہا ہوں شادمان لاہور سے.
جی سوال کیجیے.
میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ہم تراوی نماز تراوی میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے, اس کا مطلب تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اس کی ٹرانسلیشن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, کیا اس کے باوجود بھی ہمیں ثواب ملتا ہے اس کا؟
جی بہت شکریہ, بہت اچھا کوشچن ہے ان کا گاندھی صاحب, کہ تلاوت ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہمیں تو عربی زبان سمجھ نہیں آتی, تو ثواب مل رہا ہوتا ہے؟
ایک چیز ہے ثواب, آپ نے کوئی اچھا کام نیکی کا کیا ہے, خدا کی خوشنودی کے لیے کیا, توقع کرنی چاہیے کچھ اجر آپ کو مل جائے گا. لیکن اصلاً قرآن مجید ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا. میں نے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت ابھی سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ کتاب میں نے نازل اس لیے کی ہے, ایک بابرکت کتاب ہے, نازل اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں
اور
اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اگر آپ نے غور نہیں کیا, نصیحت حاصل نہیں کی, تو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. تو اس وجہ سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جتنا قرآن آپ سن رہے ہیں اس کو آپ وقفے میں سمجھ بھی لیں. ہمارے ہاں اب ایک اور روایت بھی قائم ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ علماء نے بھی اس کا اہتمام شروع کر دیا ہے کہ وہ درمیانی وقفے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں یا اس کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ آپ کم سے کم سمجھیں اس بات کو. میرے نزدیک تو آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ درمیان میں سن سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت بہت اچھے تراجم قرآن کے موجود ہیں اور وہ آڈیو کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہیں, وہ آپ درمیان میں بھی سن سکتے ہیں. اپنے گھر میں بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو تب بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید کے مطالعے میں سب سے پہلی ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں گے, پہلی چیز یہ ہونی چاہیے. ثواب ایک ثانوی چیز ہے.
گاندھی صاحب آڈینس کی طرف جائیں گے ہم کراچی میں. جی سوال کیجیے, اپنا نام بتائیے.
میرا نام ہما سہیل ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تراوی میں لازم ہے کہ سارا قرآن ہی ختم کیا جائے, پورا قرآن ختم کیا جائے؟
ٹھیک ہے گاندھی صاحب, وہی بات کہ سب کو تو قرآن پورا یاد نہیں ہوتا, اور اگر آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سارا قرآن ہی ختم کیا جائے, یا کچھ آیات کی کچھ صورتوں کی ایسی ترجیح ہے جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں, ریپیٹڈلی پڑھ سکتے ہیں؟
ہرگز ضروری نہیں ہے. یعنی اچھی بات ہے اگر آپ نے پورا قرآن, ایک موقع مل گیا آپ کو کہ سال کے سال آپ نے ختم کر لیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو اللہ جتنی توفیق دے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سورہ ہی پورے رمضان میں پڑھیں, دس صورتیں پڑھ لیں, قرآن مجید کی کوئی منتخب صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کو اپنے لحاظ سے انتخاب بھی کیا لوگوں نے, یعنی جس میں کچھ بنیادی تعلیمات آ جاتی ہیں، اس کا کچھ شعور انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جو اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہی گئی ہیں وہ حصے بعض لوگوں نے الگ کیے ہیں، تو اس وجہ سے آپ اس کا کوئی انتخاب بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ لازم نہیں کیا گیا. اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید ختم کر لیں.
ٹھیک. ایک اور ٹرینڈ بھی ہے گاندھی صاحب، اب درس بھی ہوتے ہیں، کوئی ٹاپک اٹھا لیتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر درس دیتے ہیں، پھر سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. یہ بہت اچھا ٹرینڈ نہیں ہے کہ سمجھنے کے لیے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں؟
یہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کو بڑا مختصر رکھنا چاہیے، یعنی جو کچھ بھی آپ رمضان میں کریں وہ بس چند منٹوں ہی کا ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ خلوت میں وقت گزاریں، اپنے اندر دیکھنے کی کوشش کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو سنوارنے کی صحیح کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. ورنہ ہوگا یہ کہ جب آپ بہت سی اس طرح کی مجالس میں ان کو انوالو کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو مقصود تھا وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی رمضان کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے. وہ تقویٰ تبھی پیدا کرے گا جب وہ اپنے اوپر غور کرے گا، خدا کی آیات پر غور کرے گا، کچھ اپنے آپ کو توجہ دلائے گا، یہ سمجھے گا کہ میں یہ کام کیا کر رہا ہوں. یہ چونکہ خدا کی اطاعت کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، تو مجسم اطاعت بن کے رہے گا تو اس کو سمجھے گا. رات میں دن میں اگر اس کے اوپر اس چیز کا ایک شعوری غلبہ ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو تبھی اس کے اثرات بھی اس کے نفس اور اس کی طبیعت پر ہوں گے. تو اس وجہ سے اس میں اتنی مداخلت نہیں کرنی چاہیے علماء کو بھی کہ جس میں لوگوں کی توجہات اصل بات کی بجائے ان کی طرف ہونی شروع ہو جائے.
تو غامدی صاحب، جو اتنے بڑے بڑے شہر اعتکاف ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، سحریوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے، پہلے تو ہم صرف افطار ڈنرز کی بات کرتے تھے، تو یہ تو یوں لگتا ہے جس طرح سوشل ایکٹیویٹی اور ایک ایونٹ زیادہ بن جاتا ہے. اور جتنی باتیں ابھی تک ہم نے کی ہیں کہ اصل مقصد ہے کہ آپ متقی بنیں، اپنے اندر جھانکیں، اس کا تو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا. تو کیا پھر یہ ہم جو رمضان کی اصل روح ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟
میرے نزدیک تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حجاب بن جاتی ہیں، پردہ بن جاتی ہیں. یعنی آپ جب کسی چیز کو ایک رسم کی صورت دے دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی روح آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی افطار میں بھی جانا ہے تو پورے رمضان میں کوئی ایک دو جگہ پہ آپ چلے جائیں.
ٹھیک.
اچھا، اسی طرح اس میں بھی ذرا سادگی کے ساتھ لوگوں کو افطار کرنی چاہیے. افطار کرانے کی جو ترغیب دی گئی تھی اس میں بھی اصلی مقصود یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے یا جن کو کوئی اچھی چیز میسر نہیں ہوتی، آپ اپنے ان بھائیوں کو شریک کر لیں. یعنی اس کی اصل روح یہ تھی. اس کے بالکل برخلاف ہم نے اصل میں اس کو چٹخاروں کا ایک موضوع بنا لیا ہوا ہے. اور رمضان میں تو ویسے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ انواع و اقسام کے کھانوں سے جب تک دسترخوان نہ سجا لیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا روزہ بہلے گا نہیں.
صحیح.
تو روزے کو روزہ سمجھ کر رکھنا چاہیے. جو معمول میں آپ کھاتے ہیں، جس طرح معمول کی زندگی بسر کرتے ہیں، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اسی زندگی کے مطابق روزے رکھے جا رہے ہیں.
جی، میرا نام خورم شہزاد ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا گاندھی صاحب سے ایک
جی سوال کیجیے.
جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم خانہ کعبہ میں رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، ہم اپنے گھر میں اس کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب اس کی لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر جب وہ لائیو ٹرانسمیشن آ رہی ہو، کیا میں اپنے گھر کے اندر میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ مطلب کہ امام جو ہے وہ وہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا میں اقامت کر سکتا ہوں؟ از اٹ پوسیبل؟
جی،
جائز ہے کیا؟
جی، اوکے، تھینک یو. جی گاندھی صاحب، خانہ کعبہ سے جو تراویح لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، وہ کہہ رہے ہیں کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں، یعنی آواز ان کی ہو اور یہ وہیں پر نیت باندھ لیں؟
یہ نفل نماز ہے، آپ جس طرح چاہے پڑھ لیں. آپ اکیلے پڑھ لیں، آپ کے پاس کسی امام کی اچھی تلاوت ہے، آپ اس کو اپنے کان میں لگا کے سن سکتے ہیں، سن لیجئے. آپ حرم میں تراویح پڑھی جا رہی ہے، وہ براہ راست آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ اس کی اقتدا کر لیں. نفل نمازوں میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. فرض نماز میں یہ ضروری ہے کہ امام ہو سامنے، مسجد میں آپ جائیں، وہاں جا کے اس کو پڑھیں. نفل نمازیں آپ جس طرح چاہیں پڑھ لیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی نگاہ ان کے مقصود پر ہو، وہ دین میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جا رہی ہوں، اس میں آپ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ حرمین میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر بیٹھ کے سن سکتے ہیں.
صحیح.
تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، سن لیجئے. آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، شامل ہو جائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.
جی، کراچی آڈینس کی طرف ہم جائیں گے. جی سوال کیجئے.
السلام علیکم، میرا نام محمد معین اشرف ہے اور میرا کوشچن غامدی صاحب سے یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جو کہ ہم لوگوں نے بچپن سے بھی بہت سنی ہے کہ جس نے رمضان کے دن میں روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا تو اس نے اپنے اوپر جہنم کی آگ مطلب ہٹا دی. اس طرح کی کوئی حدیث مفہوم میں نے آپ کو بتایا تو اس میں رمضان کی راتوں میں قیام کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ تفصیل سے بتا دیں.
جی گاندھی صاحب، ایک تو اس حدیث کو واضح کر دیجئے اور اس کا مفہوم بھی بیان کر دیجئے.
جی، روایت اس طرح ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و تاخر، اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اس میں پھر وہی بات فرمائی ہے، یعنی جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں.
ٹھیک،
یہ بشارت رمضان کے روزوں کے بارے میں الگ سے بھی دی گئی ہے، یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے لیے بھی دی گئی ہے، یہ قیام اللیل کے معاملے میں یعنی جب تہجد پڑھتے ہیں یا تراوی کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے. یعنی جب بندے نے یہ خیال کر لیا کہ یہ آخر میں رمضان آ گیا ہے، ہر سال آتا ہے، اس دفعہ میں اس میں توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ اصل میں سچی توبہ کی نیت سے ہونا چاہیے. یعنی آپ کو اللہ نے موقع دیا تو آپ اپنے گناہوں میں اپنا احتساب کریں، تو فرمایا ایمانم و احتسابن، یعنی پہلے آپ نے اپنے ایمان کو زندہ کیا. ایمان تو موجود ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو آپ اسے ذرا زندہ کر لیں، یعنی سمجھ لیں کہ آپ کا ایک پروردگار ہے، آپ اس کے سامنے جواب دے ہیں، اس کے پیغمبروں کی دعوت آپ کو پہنچ چکی ہے، آپ اس کے دین کے ماننے والے ہیں، تو یہ ایمان کی تجدید ہوگی، ایمان کو زندہ کرنا ہوگا.
صحیح.
اپنا احتساب بھی کر لیں، ذرا دیکھ لیں کہ پچھلا سال آپ نے کیسے گزارا ہے، اس میں کس کس کا حق مارا ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہاں کم تولا ہے، کہاں لوگوں سے جھوٹ بولا ہے، کہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو ذرا اپنا احتساب کر لیجئے. آپ نے احتساب کیا، آپ نے اپنے ایمان کو زندہ کیا، اس کی تجدید کی، توبہ کی، استغفار کی، اور اس کے ساتھ آپ نے روزے رکھے، اس کے ساتھ آپ نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تو اس میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ چیز آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں جو گناہ زیر بحث ہیں وہ گناہ ہیں جو اللہ کے حوالے سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے بندوں کا کوئی حق تلف کر دیا ہے، یعنی کسی کا مال آپ کھا کے بیٹھ گئے ہیں، کسی کی زمین آپ نے اپنے قبضے میں لے رکھی ہوئی ہے،
کسی پہ ظلم،
کسی کو آپ نے ملاوٹ کر کے مال دے دیا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے کاروبار میں دھوکہ کر دیا ہے، تو یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کی تلافی نہیں کریں گے.
صحیح.
جب تک دوسرے کا حق ادا نہیں کریں گے. یعنی ایک وہ غلطیاں ہیں جیسے نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دیں گے اپنی ان بشارتوں کی بنیاد پر.
ٹھیک.
لیکن لوگوں کے حق کے معاملے میں ایک حق اللہ کا ہے اور ایک بندوں کا حق ہے. تو بندوں کے حق کو اگر آپ نے تلف کیا تو اس کی آپ کو تلافی کرنی پڑے گی.
صحیح.
اور ہر حال میں کرنی پڑے گی. ہم اصل میں عبادات کے معاملے پر جب غور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل میں بڑے بڑے گناہ ہمیں جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں.
صحیح.
بددیانتی، خیانت، جھوٹ، دھوکہ، دوسروں کا مال غصب کرنا، ان کی عزت آبرو کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہیں. اور ان گناہوں کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ تلافی نہ کریں.
تو گاندھی صاحب، اس طرح کی تو بہت ساری روایات ہم تک پہنچی ہیں جس میں جو جو بھی اس طرح کی راتیں ہیں جن میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں، شب معراج ہے، شب برات ہے، کہ ایک رات کا آپ قیام کریں، ایک رات کی آپ عبادت کریں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جبکہ دوسری جانب ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ جو گناہ ہیں، جس طرح آپ نے کہا جو غفلت ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو آپ نے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کی تلافی تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ جا کر ان سے ہی معافی نہیں مانگتے، وہ آپ کو معاف نہیں کرتے، یا آپ ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں دیتے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. تو پھر یہ جو احادیث ہیں جو کہتی ہیں آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کیا ہمیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا کیا معاملہ؟
بالکل ایسے ہوتے. دیکھیے، روایتوں میں ایک بات بیان کی جاتی ہے نا، تو وہ بات اپنے سیاق سباق سے ہٹ کر بیان کر دی جاتی ہے. ایک جملہ ہے، لوگوں نے سنا، بیان کر دیا. پورے دین کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھنا چاہیے. یہ جو بندوں کا معاملہ ہے، اس میں تو دوسرے کا حق قائم ہو گیا ہوا ہے.
صحیح.
آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ قیامت میں بھی اس بندے کو حق دیا جائے گا کہ وہ آپ کا محاسبہ کرے. اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو وہ قیامت میں کھڑا ہوگا اور فرمایا کہ اس وقت دینے کے لیے نیکیاں ہوں گی اور لینے کے لیے برائیاں ہوں گی.
صحیح.
یعنی روپے پیسے تو ہے نہیں کہ وہاں آپ اس کا تبادلہ کر لیں گے. تو یہی معاملے کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہوا ہے
اور آپ نے ایک روزہ رکھ لیا، یا
روزہ
آپ نے
رکھ لیا
ایک
اور آپ یہ سمجھے کہ اب زمین پر قبضہ بھی برقرار رہے اور اس کے نتیجے میں گناہ بھی معاف ہو جائے.
صحیح.
آپ نے کسی کی آبرو کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے کسی کا مال لوٹ لیا ہوا ہے، آپ نے چوری کی ہوئی ہے، آپ نے قومی خزانہ لوٹا ہوا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ عمرہ کر کے آئیں گے تو معاف ہو جائے گا.
صحیح.
یہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا ہر حال میں.
بندے
یعنی
کا
آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا، اس آدمی کو راضی کرنا پڑے گا. اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ اس سے معافی مانگیے، اور کوشش کیجئے کہ وہ آپ کو معاف کر دے، کیونکہ قیامت میں آپ کے لیے معاف کرانے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا، وہاں نیکیوں کا لین دین شروع ہوگا، ہر آدمی کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی اور وہ یہ کہے گا کہ کچھ دیجئے اس کے بعد میں معاف کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے حقوق العباد کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، اور یہ تصور بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ آپ لوگوں کے مال غصب کر کے اور ملاوٹ کر کے اور کم تول کے دھوکے دے کے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ عمرہ کر لیں گے، آپ روزے رکھ لیں گے، آپ تراوی پڑھ لیں گے تو معاف ہو جائے گی،
معافی ہو جائے گی،
نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ جو معافی کی ہمیں خوشخبری دی گئی ہے یہ ان گناہوں سے متعلق ہے جن میں تلافی کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جاتے ہیں۔
بالکل صحیح۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں گاندھی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے، آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
جی میرا نام عزیز پٹیل ہے، میں ممبئی سے ہوں۔ میں جاوید صاحب کا کافی بڑا فین ہوں، فین تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جو سمجھاتے ہو ان کے بارے میں کنوینسنگلی اور کنسائزلی، ایک ریئر بریڈ آف اسلامک اسکالر ہے یہ، جو ہم لوگ بہت کلوزلی ان کو فالو کرتے ہیں یوٹیوب پہ وغیرہ۔ تو مجھے ایک اپارچونیٹی ملی ہے ان سے، مجھے ایک اوسر ملا ہے ان سے بات کرنے کا، تو میں ایک سوال ان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر میرے پاس آپشن ہو، جیسے میں تراویح 30 پارے سنتا ہوں جا کے رمضان میں، اس کے بغیر اگر میں نہ جاتے وہ ٹائم میں اپنے گھر میں بیٹھ کے تفسیر میں سمجھنے میں انویسٹ کروں، تو کیا میرے کو گناہ ملے گا یا مجھے سمجھنے میں زیادہ اس کا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں ہے جب میں جاتا ہوں 30 پارے، صرف فزیکلی ایک محنت ہوتی ہے، میری دادی مجھ سے خوش ہو جاتی ہے بس، اور مجھے قرآن تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ اس کے بدلے اگر میں گھر میں بیٹھ کے اس تفسیر کو سمجھوں، ہو سکتا ہے میں پورے 30 پارے نہ سمجھ سکوں، لیکن اگر میں نے 10 پارے سمجھ لیے تو اس پہ جو آنے والے 365 دن اس پہ اثر ہوگا مجھ پہ پازیٹیولی، تو یہ بہتر نہیں ہوگا اس سے کہ کمپیئر ٹو کہ میں جاؤں 30 پارے سمجھ کے آؤں، تھک جاؤں اور کچھ نہ سمجھ جاؤں اس میں؟
بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی دادی تو خوش ہو جاتی ہیں لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا، تو کیا میں گھر بیٹھ کے تفسیر نہ پڑھ لوں؟
ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دادی کو خوش کرنا بھی ایک بڑا اچھا کام ہے، اس لیے کہ بزرگوں کو خوش کرنا بجائے خود ایک نیکی ہے۔ تاہم جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا، آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دل کس چیز میں لگتا ہے۔
صحیح،
فرض معاملات میں تو آپ کے دل لگنے لگنے کا سوال نہیں ہے، یعنی فجر کے وقت آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اس لیے کہ وہ آپ پر لازم کر دی گئی ہے، لیکن نفل عبادات میں آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کی آمادگی کس چیز میں ہوتی ہے۔
صحیح،
اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کو اگر سمجھیں گے یا کوئی تفسیر پڑھیں گے یا قرآن کے علم میں اضافہ کریں گے اور اس سے ان کو زیادہ نشاط حاصل ہوتا ہے تو ان کو یہی کرنا چاہیے۔
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کیوں نہ کروں جس کا سارا اثر مجھ پہ سارا سال اور ساری عمر کے لیے ہو کہ میں سمجھ لوں۔
میں نے عرض کیا کہ یہ سب معاملات نفل ہیں، تو نفل معاملات میں ان کو انتخاب کا حق حاصل ہے۔ یہ جس چیز کو اپنی طبیعت کے لیے زیادہ باعث نشاط سمجھتے ہوں، جس میں ان کا دل زیادہ لگتا ہو، جس سے ان کو زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہو، یہ وہ کام کر سکتے ہیں۔
صحیح،
اچھا اس کے ساتھ اگر اللہ ان کو توفیق دے تو اپنے ہی گھر میں تہجد کے وقت اٹھ کے 3 رکعت پڑھ لیں، 5 رکعت پڑھ لیں۔ تراوی کی نماز کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کر دی گئی، یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ 3, 5, 7, 9, 11 اس سے بھی زیادہ پڑھی جا سکتی ہے، تو اپنے لیے انتخاب کر لیں تاکہ عبادت کا حق بھی ادا ہو جائے اور اس کے ساتھ قرآن مجید کو بھی سمجھنے کا حق ادا ہو
جائے۔
یہ بھی لازم نہیں ہے کہ قرآن مجید کو یہ جس وقت قیام میں کھڑے ہیں اسی وقت ضرور پڑھیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد کچھ دیر قرآن مجید پر تدبر کیا، اس کا کوئی حصہ پڑھ لیا، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے انہوں نے وتر کر دیا اپنی نماز کو۔ تو یہ مختلف طریقے، تہجد کی نماز میں آپ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طریقوں سے یہ نماز پڑھی ہے، یعنی اس کے کئی طریقے ہیں پڑھنے کے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض اوقات انسان ایک چیز کو ایک ہی طریقے سے کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص طرح کی اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے،
انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے،
اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اس کے طریقوں میں تنوع رکھا ہے، کچھ جدت رہتی ہے، کبھی اس طرح پڑھ لیا، کبھی اس طرح پڑھ لیا، تاکہ دل لگا رہے،
سہولت بھی رہے، کبھی کم
دل لگا ہونا ہے، کم زیادہ یہ چیزیں سب ہیں۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو رکعتیں آپ پڑھتے تھے وہ 11 رکعتیں تھیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق یہ تھا کہ رکعتوں کی تعداد اصل چیز نہیں ہے، نماز کی آپ کی کیفیت کیا ہے،
صحیح،
اس نماز میں آپ کا کتنا انہماک ہے، کتنا اشتغال ہے، کتنے آپ خوبصورت طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک روایت میں یہ بیان بھی کیا ہے کہ جب آپ پڑھتے تھے اور 4-4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، پھر آخر میں 3 رکعتیں پڑھ کے اس کو وتر کرتے تھے، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ لا تسلن حسن ہننا، تم مجھ سے نہ پوچھو کہ ان کا حسن کیا ہوتا تھا، وہ کتنی اچھی نماز ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے اچھی نماز پڑھنی چاہیے خواہ اس کی آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھی.
صحیح, بہت شکریہ گاندھی صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اس حوالے سے مزید سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں ہمیں بھیجئے, ہمارا ای میل ایڈریس سکرین پہ موجود ہے gks@sama.tv. کراچی کے آڈینس کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.